कैसेट नंबर 1 यहां से शुरू होती है। कैसेट नंबर 1 यहां से समाप्त फरमाइए। नाविल उन्वान अब्दुल्ला। यह नाविल नाबीना ख्वातीनो हजरात के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, जिसे आपके लिए आसिफ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ पेश कर रहे हैं। इस नाविल को हाशिम नदीम ने तहरीर फरमाया। नाविल का इंतसाब अब्दुल्ला के नाम, जो मेरे तुम्हारे और हम सब के अंदर जाने कहां छुपा बैठा रहता है। ये नाविल 39 उन्वानों पर मुश्तमिल है, जिनके नाम ये हैं: दरगाह 1, दरगाह 2, जहरा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, मोहब्बत सी हो गई नजर की इल्तिजा, रकीब पहली खोज का खिजर, दौरे जुनू, ताइनाती अब्दुल्ला, खिजर राह, मन की लगन, तरबियत पहली जीत, अलविदा काला पानी, आखिरी इंतजार, आखिरी सजदा, असा और दीमक, याकूत, आसेब मोहब्बत, सलेब इश्क, अभी कुछ देर बाकी है, दामन और चिंगारी, सूदो ज़िया, दर्द और मसीहा, लारेब, दूसरा मसीहा, फासले साथ चलते हैं, छलावा, ईमान फरोश, तीसरी रात, मासूम कातिल, फिर वही मोहब्बत, पहली रिहाई, दूसरी मन्नत, ख्वाब का व्यापारी, ख्वाब मरते नहीं। दरगाह नंबर 1, साहिल की तरफ जाती हुई मरकजी शाहरा, जो आम हालात में किसी जवान बेवक की उजड़ी मांग की तरह बेरंग और सुनसान पड़ी रहती थी, उस वक्त शहर के उम्रा की चंद बिगड़ी हुई औलादों की खरमस्तियों की आमाजगा बनी हुई थी। फिजा में स्पोर्ट्स कार और हैवी बाइक्स की चिंगारती आवाजों ने एक हलचल और तूफान सा बर्पा किया हुआ था। मामला शहर से वीरान साहिल की पट्टी तक रेस का था और हम में से कोई भी ये रेस हारना नहीं चाहता था। सबके आगे सूबे के होम सेक्रेटरी के लाडले साहबजादे वकार यानी विक्की की मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार थी। इसके बाद वो मुल्क के मारूफ सनतकार बख्तियार अहमद की इकलौती औलाद साहिर यानी मेरी मिनी जियोगार थी और मेरे पीछे सूबाई वजीर मालियात का बिगड़ा शहजादा काशिफ अपनी दोस्त रवा के साथ हैवी बाइक पर फराटे भरता, मुख्तलिफ गाड़ियों के दरमियान लहराता और अपना रास्ता बनाते हुए सिर्फ चंद इंच के फासले से मेरी गाड़ी के बम्पर को तकरीबन छूता हुआ चला आ रहा था। बाकी दोस्त उसके जरा फासले पर थे। लोग हमें दूरी से देखकर सीमा होकर इधर उधर उछलकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। विकी ने सड़क पार करते हुए एक ठेले को हल्का सा छू लिया। ठेले वाला एक जानब को कूदा, इसके ठेले से नारियल फजा में यूं उछले जैसे किसी शरीर बच्चे ने एकदम फिजा में बहुत से खाक सतरी गुब्बारे छोड़ दिए हों। इनमें से एक में नारियल किसी ग्रेनेड की तरह मेरी कार की विंड स्क्रीन से टकराया और शीशे पर अगले ही लम्हे मकड़ी के जाले जैसी रगे उभर आईं। मेरे साथ गाड़ी में बैठी गवर्नर की भतीजी और मेरी बेहतरीन दोस्त एनी जोर से चिल्लाई और इसके मुंह से अंग्रेजी गालियों और मुगलजात का एक तूफान विक्की की शान में उबल पड़ा। میرے پیچھے آتے ہوئے کاشیف کی 150 اسپیڈ کی دوڑتی ہوئی بائک کا پہیا ناریل کے اوپر چڑھ گیا اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولا. لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا. البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے دو موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے. سڑک پر دور تک ان کی بائک کے پھسلنے کی آوازیں اور اسکریچ گونجتی رہی. شاید ریس میں شامل ایک آدھ کار بھی پھسلی لیکن میں مڑ کر نہیں دیکھ پایا کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سڑک پر دوڑتی وکی کی مرسیڈیز پر تھی. وہ جانتا تھا کہ اب ساحل پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دور رہ گئی ہے, لہذا وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دونوں جاری لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے. کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال نکال کر مجھے اشتعال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ولایت پلٹ کزن ٹینا بھی برابر ساتھ دے رہی تھی جو اینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا. آخر 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی اینی نے مایوسی سے سر ہلا لیا. نہیں ساحر, اب ہم نہیں جیت سکتے, فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے, ہم ہار گئے ہیں, ڈیمٹ یار. میں نے اینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا. اینی بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدید نفرت تھی. میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا. ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں, جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے. ہاں البتہ ہار کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی, لیکن میں خود فی الحال اس فن سے ناآشنا تھا اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مقابلے پر میرا اصلی حریف وکی جو تھا. اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا جب ہم کلب کے نیگلو دھوئیں بھرے ماحول میں اپنے اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے. فضا میں دھوئیں اور بیئر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دھواں کشید کرنے کے اس عمل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پورے شد و مد سے شریک تھا. صرف اینی ہی ان میں سے ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مخصوص دھوئے کی زیادتی سے گھٹنے لگتا تھا اور تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے قید سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی. اف ساحر, کیوں پیتے ہو یہ زہر؟ نفرت ہے مجھے اس دھوئے سے. لیکن کل رات لینے کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی تھی کہ اس کے بعد میں گزشتہ ہفتے ہی سے جو نئی اسپورٹ مرسیڈیز لے کر دی ہے وہ اسے 250 کی اسپیڈ سے دوڑاتا ہوا کالی جا سکتا ہے. کاشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طویل پکڑا کہ ہم سب نے ہی اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب کی گاڑیاں اور بائکس ایک ساحلی سڑک پر آگ اگلتی ہوئی دوڑ رہی تھی. ریس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنے ہوئے لکڑی کے ہٹس کے سامنے جا کر ختم ہونے والی کو یہی کولتار کی سڑک تھی جہاں پہلے ہی یونیورسٹی کا ایک پورا گروپ ہجوم کی شکل میں چیخ چلا اور نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا. انہیں میں دو لڑکے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں سفید رومال تھے جنہیں آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا. آخری پوائنٹ اب سے 2 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا اور ہماری اسپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھی اس کا صاف یہ کہ 2 کلومیٹر صرف 2 لمحے کی دوری پر تھا. کی کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور مجھے بس 1 لمحے کی تلاش تھی اور پھر وہ لمحہ ایک اونچی ریت کی ٹیلی کی صورت میں مجھے نظر ہی آ گیا. سڑک کے اختتام سے کچھ قدم پہلے سڑک کی بائیں جانب ریت کچھ اس طرح سے اکٹھی ہو گئی کہ اس کا ایک اونچا سا ٹیلا بن گیا تھا. میں نے گیئر بدلا اور چلا کر اینی سے کہا سیٹ بیلٹ اچھی طرح کس لو. اینی نے شاید میری آنکھوں میں لبک کی چمک کو دیکھ لیا تھا. وہ سریا سیما ہو کر چلائی نہیں ساحر پلیز فور گاڈ سیک ساحر. لیکن اینی کی اس چیخ کے چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور میری جیو گوا ریت کے ٹیلوں پر یوں چڑی جیسے کوئی گلائیڈ اونچی اڑان اڑنے سے پہلے کسی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر بنی چٹان پر دوڑتا ہے. اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی اختتامی حد پر لگے ہوئے سوٹ ڈنڈے کو کراس کر گئی. فضا میں تیرتے ہوئے میری نظر نیچے 2 فٹ پیچھے آتی مرسیڈیز میں بیٹھے وکی پر پڑی جس نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر زور سے سٹیئرنگ پر دے مارا تھا. میری جیگوار ایک زوردار آواز اور شدید جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتیلے ساحل سے ٹکرائی اور اس کے اگلے دونوں ٹائر زوردار دھماکے کے ساتھ دست ہو گئے. کار زور سے لڑائی لیکن اس کے لوٹنے سے پہلے ہی میں نے پوری قوت کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی، لیکن گاڑی کے بونٹ سے نکلتے ہوئے دھوئیں اور گاڑی کے فریم کو دیکھ کر کوئی اناڑی مستری بھی بتا سکتا ہے کہ اب یہ کار کم از کم میرے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی تو اس بات تھی کہ میں نے ایک بار پھر وکی کو ہرا دیا۔ ہینڈ بریک کھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گھومتے ہوئے ریت کا جو طوفان اٹھایا تھا وہ اب تھم چکا تھا۔ اینی نے جس کار کے اڑان بھرتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پر چھپا لیا تھا، نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز جھڑی لے کر بولی، تم بالکل پاگل ہو ساحر، یو آر ٹو چلی میٹ۔ میں نے اینی کی طرف ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا اور سبھی شور مچا رہے تھے۔ تور وکی کھڑا چلا چلا رہا تھا کہ مقابلے میں زمین پر گاڑی دوڑانے کا تھا، نہ کہ فضا میں اڑانے کا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور سبھی اس سے شرط ہارنے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جہاں ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی ہے، لیکن اس رقم کی حیثیت سب سے الگ تھی کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی۔ تبھی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنی لاکھوں روپے کی نئی امپورٹڈ گاڑی تباہ کر دی، اور سچ یہ ہے کہ اپنی ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سب کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پر بنے پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور دور سے آتی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت فتح کے فوراً بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، سو آج بھی یہی ہوا۔ بھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنی عزیز جان دوست اینی کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی، اب میرے لیے ماضی بن چکی ہے اور مجھے سطح کی تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے نیچے اینی گروپ اور وکی کو لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اکتا کر سگریٹ سلگا لی۔ دفتن دھوئے کے نیلم مرغولے کے درمیان سے ہوتی ہوئی میری نظر دور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی سی شیولیٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے میری کمزوری تھی، اور جو لوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے تھے وہ یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ شیولیٹ کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور نئے ماڈل کی یہ شہزادی تو اب ہمارے یہاں تقریباً ناپید ہو گئی ہے۔ میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کی جانب مبذول ہو چکی تھی جو اب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئے سفید پتھر کی سیڑھی کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے، جن کا اختتام آخری پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع سہن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے کار کے سواریوں اور ان کے ہولیوں پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے بہانے تراش رکھے ہیں۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ابھری۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا اکتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیوقامت اسپیکر اور میوزک سسٹم اتار رہا تھا۔ اینی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جوابن اسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کار اب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک باوردی شوفر اس کا بونٹ اٹھائے ریڈیٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہتے ہیں سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور اس قول کی پرکھ اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کا مالک انتہائی نفیس شخصیت کا مالک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالا گیا تھا۔ میں کچھ دیر دلچسپی سے گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے میری مہوت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولا، کیوں صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں، گاڑی پسند آ گئی ہے کیا؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑیوں کا کوئی بھی شوقین پہلی ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور فخر سے بولا، سچ کہا آپ نے، دراصل ہمارے سیٹ صاحب نے ساری عمر میں ایک یہی شوق پالا ہے، بلکہ انہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھنے کا جنون ہے۔ اب اسی گاڑی کو لے لیں، پچھلے مہینے ہی امریکہ سے منگوائی ہے۔ ہمارے صاحب کو جاپانی گاڑیاں بالکل بھی پسند نہیں، کہ جاپان والوں نے گاڑیوں کو چھوٹا کر کے ان کی توہین کی ہے۔ ڈرائیور بات کرتے کرتے آہٹ پا کر اچانک مدب سا ہو گیا اور جلدی سے بونٹ بند کر کے پیچھے دروازے کی جانب لپکا۔ میں نے چونک کر ڈرائیور کی نظر کے تعاقب میں اوپر جاتی سیڑھی پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے لیے محبوس سا رہ گیا۔ اوپر سے ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ ایک پری رخ ماں جبین دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی. اس کی چال میں ایک ایسا وقار تھا گویا کوئی رانچ ہنسنی پانی میں تیر رہی ہو. عورت اور لڑکی دونوں نے خود کو مناسب حد تک بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا اور اس اشوا تراز نے اپنے رخ پر باریک نقاب کی تہ بھی ڈال رکھی تھی. لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کے خالی نقاب نے اس کے چہرے کا نور کہیں زیادہ بڑھا دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے حسن کا آشنا نہ تھا, لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن اور معصومیت کو نئی تعریف اور نئے معنی دے جاتے ہیں. وہ چہرہ بھی ایسے ہی اور لاکھوں میں ایک تھا. ڈرائیور نے بھاگ کر دونوں پچھلے دروازے کھول دیے تھے. لڑکی نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور ایک شان بے نیازی سے چلتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی. ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کیے اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی. تبھی مجھے بھی جیسے ایک جھٹکا سا لگا اور میں اپنے حواس میں واپس آ گیا, لیکن تب تک کار کافی دور جا چکی تھی. مجھے خود پر شدید غصہ آیا. ایسی بھی کیا بے خودی, کم از کم مجھے گاڑی کا نمبر تو نوٹ کر لینا چاہیے تھا. اس وقت میں خود اپنی اس عجیب سی بے چینی اور کچھ کھو دینے کی کسک کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا. میں نے زور سے سر کو یوں جھٹکا جیسے خود کو ان بے حد اداس اور ساکت جھیلوں جیسی آنکھوں کے سایہ سے آزاد کروانے کی کوشش ناکام کروانے کی کوئی ناکام سی کوشش ہو. اچانک ہی میری نظر پہاڑ کی چوٹی پر پڑی اور میرے قدم خود بخود ان پتھریلی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام اوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا. شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش مچل اٹھی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس پتھر کی بنی سفید اور سادہ عمارت میں, جس کی زیارت کے لیے اس گلے رخ کے کومل قدم اتنی دور تک اٹھے تھے. دور سے دیکھنے میں وہ درگاہ اتنی اونچائی پر نظر نہیں آتی تھی, لیکن جب میں آخری سیڑھی چڑھ کر درگاہ کا صحن میں پہنچا تو پسینے سے شرابور اور ہانپ رہا تھا. وہ خاصے زائرین موجود تھے جو اپنے طور پر اپنی اپنی منتوں کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کر رہے تھے. کوئی پھولوں کی چادر چڑھا رہا تھا تو کوئی لنگر خانے میں دیگے کھلوائے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا. ایک جانب ایک حاجی صاحب دودھ میں زعفران اور روح افزا گھولے اپنے سبیل چلا رہے تھے. ایک جانب چند افراد مورچل لیے درگاہ کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہے تھے. مجھے ایک لمحے کو یوں لگا جیسے جس کا گناہ جتنا بڑا ہے وہ اسی حساب سے کفارہ ادا کرنے کی صحیح میں لگا ہوا ہے. لیکن کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہم انسانوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہوں گی, کفارے ادا ہو جاتے ہوں گے؟ میں نے اپنی سوچوں میں غلطہ کھڑا تھا کہ اچانک میرے عقب سے ایک بھاری لیکن ملائم سی آواز ابھری. کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں چونک کر پلٹا. میرے سامنے میری عمر کا ایک نوجوان ہاتھ میں تسبیح اور ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا. سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اور چہرے پر کالی گھنی شرعی داڑھی خوب جچ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک اور لہجے میں عجیب سی مٹھاس تھی. میں نے مسکرا کر جواب دیا, جی بہت شکریہ, میں بس یوں ہی اس طرف چلا آیا. آپ کی تعریف کے لائق تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے. درگاہ نمبر دو. میں نے عبداللہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر مصافہ کیا. اس نے بات جاری رکھی, اسی درگاہ کا ایک مجاور ہوں, خدمت کرتا ہوں یہاں آنے والے زائرین کی. میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا. آپ اپنی گفتگو سے تو پڑھے لکھے لگتے ہیں, پھر یہ سب کچھ. میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی. وہ میری بات سن کر ہلکے سے مسکایا. شاید آپ بھی پڑھائی کا مقصد صرف سرکاری نوکری کا حصول ہی سمجھتے ہیں. ویسے میں نے بھی کچھ سفے سیاہ تو کیے ہیں, لیکن یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ اب تک وقت ہی ضائع کرتا رہا. بہرحال آپ بتائیے, میں آپ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کچھ نہیں, دراصل میرے دوست نیچے ساحل پہ میری راہ تک رہے ہوں گے. آپ سے مل کر اچھا لگا. میں نے عبداللہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور واپسی کے لیے پلٹا. پیچھے سے عبداللہ کی آواز سنائی دی, کوئی منت نہیں مانگیں گے آپ؟ میں مسکرا کر پلٹا, چلے یہ وعدہ رہا, جب کوئی منت مانگنی ہوئی تو یہی آپ کی اسی درگاہ میں آ کر مانگوں گا. امید ہے سنوائی ہوگی. میری بات سن کر عبداللہ بھی مسکرا دیا, مجھے انتظار رہے گا. میں اس کی جانب الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کر سیڑھیاں اتر گیا. نیچے وہ سبھی میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے. مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے عینی برس پڑی، ساحر یہ کیا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو ہم یہاں تمہاری وجہ سے کس قدر ہلکان ہو رہے ہیں، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کچھ ہمارا بھی خیال ہے تمہیں؟ وہ روحان سی ہو کر چپ ہو گئی۔ میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معاف کر دو یار، میرا ارادہ اتنی دیر لگانے کا نہیں تھا، بس دیر ہو گئی۔ میں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر بڑی درگاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے منہ سے درگاہ کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اچھلے جیسے میں نے ان کے عین سامنے کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ درگاہ؟ ساحر تم خیریت تو ہے نا؟ ان سب کی حیرت بجا تھی۔ ہم میں سے وہاں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے آج تک درگاہ تو کیا عیدگاہ کی بھی کبھی زیارت کی ہو۔ ہم وہ تھے جن کے لیے لوگ منتیں مانگتے تھے، ہمیں بلا ایسی جگہوں سے کیا واسطہ، ہم تو خود ایک منت کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوئے تھے جنہیں بن مانگے ہی اس جہاں میں سب کچھ میسر تھا۔ پھر ہمیں کیا ضرورت تھی ان درگاہوں اور مسجدوں میں ماتھا ٹیکنے کی؟ ہم سے تو ہمارا خدا ویسے ہی صدا کے لیے راضی تھا۔ میں نے جرمانے کے طور پر اسی رات سبھی کو ہالیڈے ان میں ڈنر کی دعوت دی، تب جا کر ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن اینی ابھی تک روٹی روٹی سی تھی، وہ مجھ پر دوسروں سے کہیں زیادہ اپنا حق سمجھتی تھی اور اس حق کا مان اسے یوں روٹنے پر مجبور بھی کرتا تھا۔ اینی کی یہ خاموشی واپسی پر بھی تمام راستے برقرار رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ حسب معمول آدھی رات کو مجھے فون کے بغیر اسے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اس رات تھکن کی وجہ سے اس قدر گہری نیند میں تھا، نہ جانے کتنی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا۔ دوسری جانے سے اینی کی پریشان اور کسی قدر جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری، اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ اس کی جھنجھلاٹ پر مجھے ہنسی آ گئی، ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو تم نے درجنوں لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ اب آئندہ تم مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے بات کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، اس لیے اتنا اکڑتے ہو۔ یار میری کیا مجال، میں گورنر صاحب کی اکلوتی بھتیجی کے سامنے ذرا سے بھی اکڑ دکھانے کی ضرورت کر سکوں؟ مجھے جیل جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مذاق مت کرو ساحر، میں بےحد سنجیدہ ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا بولو کیا چاہتی ہو؟ دوسری جانب سے اینی کی شرارت بھری آواز ابھری، تمہیں اچھا تو یہ تم سنجیدہ ہو۔ اینی نے ایک ٹھنڈی سے آہ بھری، یہی تو مسئلہ ہے، تم نے کبھی میری محبت کو سیریس لیا ہی نہیں۔ اینی پر ایسے دوروں مہینے میں ایک آدھ بار ضرور پڑتے تھے اور لگتا تھا کہ آج کی رات پھر انہی راتوں میں سے ایک تھی جب ہمارے زوردار بحث ہونے والی تھی، لیکن آج میں اس بحث کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ او کم آن اینی، تم جانتی ہو یہ محبت وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا، محبت صرف جسم کے اصول کی درخواست کا ایک مہذب ذریعہ ہے، بس ایک لفظ اپنی خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں تو تمہیں دعا بھی نہیں دے سکتی کہ تمہارے دل کی بنجر زمین پر یہ خود روح پودا اگ جائے اور اس کے کانٹے تمہاری روح کو بھی اپنی کانٹ اور چبھن سے زخمی کر دیں۔ تمہارا قصور نہیں ہے ساحل، شاید ہی میری عذاب پھیلی ہے میرے جذبے کو بے وقت کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سویٹ ڈریمز، اینی نے فون کاٹ دیا۔ میں حیرت سے فون کو دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کو کیا ہو گیا اچانک؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس قدر ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی، شاید شام کی بیئر نے اپنا اثر اس وقت رات دیر کو دکھانا شروع کیا ہوگا۔ میں نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئی۔ اگلے چند دن تک میں ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں چونک سا جاتا اور میری نظریں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہتی، لیکن مجھے وہ بڑی شیورلیٹ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ اس شہر میں رہتے بھی تھے یا پھر کہیں اور سے اس درگاہ کی حاضری کے لیے آئے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اس بے چینی کی اصل وجہ کیا تھی، اور پھر سب سے پہلے کاشف نے میری یہ کار یاترا محسوس کر لی، اور چوتھے دن اس نے مجھ سے آخر کار پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے یار، آج کل ہر بڑی امریکن گاڑی کو تم اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ میں نے اس روز درگاہ پر ہونے والے تمام واردات اسے تفصیل سے سنا دی۔ او ہو تو یہ بات ہے، اب سمجھا، میرا یار دراصل گاڑی نہیں بلکہ گاڑی والی کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ یار کسی کو تو بخش دیا کرو، جو ہو لیا تم نے اس لڑکی کا ابھی بیان کیا ہے، اس سے ایک بات تو کنفرم ہے، شی از ناٹ یور ٹائپ۔ شٹ اپ یار، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے صرف ایک تجسس ہے کہ آخر اس شہر میں ایسی کون سی فیملی ہے جو میری طرح گاڑیوں کا شوق رکھتی ہے، لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں. کاشف بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس شہر سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں، کہیں اور کسی دوسرے شہر سے وہاں آئے ہوں. یہی تو الجھن ہے، یہ بات کیسے معلوم کی جائے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے. پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس لڑکی کی اداس آنکھوں میں چھپی داستان پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں اس لڑکی کی اداس آنکھوں میں چھپی داستان پڑھنا چاہتا تھا لیکن افسوس پڑھ نہیں پایا. کاشف کچھ دیر تک اور سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر ایک دم اچانک کھڑا ہو گیا. چلو اٹھو، کہاں آؤ اس آنکھوں کی کہانی کار کا راز جاننے کے لیے. چلو اب دیر نہ کرو. میں کاشف کی عادت سے واقف تھا، ایک بار جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے پھر اسے نکالنا ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی. کچھ ہی لمحوں بعد کاشف کی شروع کی جیپ تیزی سے اسی سڑک پر روا تھی جو اسی ویران ساحل کی پٹی کی جانب جاتی تھی جہاں وہ درگاہ واقع تھی. کاشف نے جیپ بالکل سیڑھیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی. میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں وہ گاڑی یہی نظر آئی تھی نا، تو اگر ہمیں اس گاڑی کا کچھ سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہیں سے ملے گا. چلو اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس کاشف کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا. ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھیلانتے ہوئے درگاہ کے صحن تک جا پہنچے. باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا. جوتے اتارتے ہوئے کچھ دیر یاد کر کے چونک سا گیا. اس روز بھیڑ کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، لہٰذا میں جوتے سمیت درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا. مجھے تو اب ان کے آداب کا کچھ پتا ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑی ہوگی، تو پھر آخر اس نے میرے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم کاشف کے پیچھے پیچھے درگاہ کے صحن میں داخل ہوا. کاشف نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، میں درگاہ کے متولی سے اس گاڑی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، تم یہی ٹھہرو. میں جانتا تھا کہ کاشف ایسے معاملات میں پیسے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا. وہ ضرور متولی کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھے گا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. کاشف تیزی سے درگاہ کے پیچھے دروازے سے نکل کر کسی جانب غائب ہو گیا. میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کو نیچے رکھے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گیا. اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوارہ تھا، شاید وہ پھولوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا. ہم دونوں کی نظر بیک وقت ٹکرائی. عبداللہ نے خوش دلی سے میں استقبال کیا. ارے آپ کیا، میں یہ سمجھوں کہ منت مانگنے کا وقت اتنی جلدی آ گیا؟ میں ہنس دیا، نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا، دراصل کسی کی کھوج مجھے دوسری بار یہاں کھینچ لائی ہے. عبداللہ نے غور سے میری جانب دیکھا. میں دعا کروں گا کہ آپ کی کھوج تشنا نہ رہے. تھینک یو. ویسے ایک بات کہوں، گھر بری نہ لگے، ہم دونوں ہی تقریباً ہم عمر ہیں اور آپ جناب کے چکر میں پڑھ کر ہم خواہ مخواہ تکلف کو داغوں سے بندے جا رہے ہیں. اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کریں تو میں بہت ہی ایزی محسوس کروں گا. عبداللہ مسکرایا، چلو ایسا ہی صحیح. لفظ اور القاب تو صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں. ایک بات بتاؤ، اس دن پہلی مرتبہ جب میں اس درگاہ تک آیا تھا تو اپنی لالمی کی وجہ سے جوتے اتارنا بھول گیا تھا، لیکن تم نے میرے جوتے دیکھ کر بھی مجھے اتارنے کو نہیں کہا، کیوں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس طرح انجانے ہی میں سے ہی میں نے درگاہ کے فرش پر بے رحمتی کی؟ فرش تو پھر سے دھل سکتا ہے سو دھو لیا گیا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تم پہلی بار حاضری پر ہی ٹوک دوں. مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ایسا مجاور ہے جو اپنی درگاہ کے فرش سے زیادہ دلوں کے میلے ہونے کو اہم گردانتا ہے. میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا. تم اپنے طور اطوار سے کسی بھی طرح اس درگاہ کے مجاور نہیں لگتے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ عبداللہ کے چہرے پر اس کی وہی ملیح سی مسکراہٹ پھیل گئی. بس یوں سمجھ لو کہ مجھے بھی کسی کی کھوج یہاں تک کھینچ لائی ہے. تو کیا تمہاری کھوج ابھی مکمل نہیں ہوئی؟ میری کھوج تو شاید کبھی مکمل نہ ہو. میں جس رستے کا مسافر ہوں اس کی منزل آنے سے پہلے ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے. یہ درگاہ بھی صرف میرا ایک پڑاؤ ہی تو ہے، جانے کب یہاں سے بھی کھوج کرنے کا پروانہ مل جائے. میں حیرت سے عبداللہ کا یہ فلسفہ سنتا رہا. یہ میری اس نوجوان سے دوسری ملاقات تھی اور دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ وہ عبداللہ وہ نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے. اتنے میں کاشف درگاہ کے عقبی حصے سے نمودار ہوا اور اس نے وہیں سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا. میں نے عبداللہ سے رخصت چاہی. یہ ہماری دوسری لیکن تشنا ملاقات تھی. امید ہے تیسری ملاقات جلد ہوگی اور ہم دونوں تب تک ٹھیک طرح سے ایک دوسرے کو جان پائیں گے. عبداللہ نے مسکرا کر مجھ سے جوابی مسافر کیا, جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے. میں کاشف کی وجہ سے جلدی جن تھا, لہٰذا عبداللہ کی اس گہری بات پر غور نہ کر سکا. کاش میرا فہم اس وقت اس قدر وسیع ہوتا اور عبداللہ کی اس پیش گوئی کو سمجھ پاتا کہ آئندہ میری زندگی میں کیسے کیسے طوفان برپا ہونے والے ہیں. کیسٹ نمبر ایک یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے. اس ناول کا بقیہ حصہ کیسٹ نمبر دو میں سماعت فرمائیے.